बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو، میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ ابراہیم کی 22 آیت کی تلاوت اور اس آیت کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا، قاری تھے قاسم رضی۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9835 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلوہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 3 آذر 1401 ہجری شمسی مطابق 29 ربیع الثانی 1444 ہجری قمری اور 24 نومبر 2022 عیسوی۔ ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہیں۔ اب سے تھوڑی ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پھر آپ سامعین سماعت فرمائیں گے قرآنی آیات کی مختصر تفسیر و مفاہیم پر مبنی پروگرام کلام نور۔ اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام ہوگا آئینۂ صحافت۔ اس کے بعد ہفتہ وار پروگرام دریچے پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام ہوگا ایرانی مشاہیر۔ سامعین، یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب۔ کچھ ہی لمحات بعد پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔ وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا۔ جی ہاں سامعین، پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی ہاشم علی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پیش خدمت ہے بعض اہم خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات میں فروغ اور علاقائی سلامتی اور استحکام کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے درمیان وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے ملک کے نئے آرمی چیف کی نامزدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا، جو ملک کی جنوبی ریاستوں سے شروع ہوئی تھی، وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں پہنچ گئی ہے۔ تحریک مجاہدین فلسطین نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے بیت المقدس آپریشن نے اسرائیل کی کمزوری کو پوری طرح عیاں کر دیا ہے۔ اور آج عالمی کپ کے پانچویں دن کے پہلے میچ میں سوئٹزرلینڈ اور کیمرون کا مقابلہ ہوا، جس میں سوئٹزرلینڈ نے کیمرون کو ہرا دیا۔ اہم خبروں کے خلاصے کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کے وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان نے اپنے اماراتی ہم منصب سے ٹیلی فونی گفتگو کے دوران دو طرفہ تعلقات میں فروغ اور علاقائی سلامتی اور استحکام کے بارے میں بات چیت کی ہے۔ وزیر خارجہ اور ان کے اماراتی ہم منصب شیخ عبداللہ بن زائد آل نہیان نے باہمی تعلقات کو بہتر بنانے کے نئے راستے اختیار کرنے پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ نے دونوں ممالک کے مشترکہ تعاون اور مؤثر اقدامات پر مبنی علاقائی اور بین الاقوامی استحکام کو خطے کے لیے انتہائی اہم قرار دیا۔ دونوں وزراء خارجہ نے خطے کے ممالک کے اقتدار اعلیٰ کی حفاظت کے لیے اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی پاسداری پر زور دیا۔ واضح رہے کہ وزیر خارجہ ڈاکٹر حسین امیر عبداللہیان اور متحدہ عرب امارات کے وزیر خارجہ کی آخری ملاقات گزشتہ ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں ہوئی تھی۔ پاکستان میں سیاسی کشیدگی اور پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کے درمیان وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے ملک کے نئے آرمی چیف کی نامزدگی کا اعلان کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا چیف آف آرمی اسٹاف اور لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے بھی اپنے ایک ٹویٹ میں سرکاری سطح پر ہونے والے اس فیصلے کی تصدیق کی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بتایا ہے کہ نئے آرمی چیف کی تقرری کی سمری وزیر اعظم ہاؤس سے صدر کے دفتر کو بھیج دی گئی ہے۔ پاکستان میں آرمی چیف کی تقرری کا اختیار مکمل طور پر وزیر اعظم کے پاس ہے اور صدر محض وزیر اعظم ہاؤس سے آنے والی سفارشات کی توثیق کرتا ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کے رہنما اور تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ سمری آنے کے بعد میں اور صدر پاکستان آئین و قانون کے مطابق کام کریں گے اور یہ کہ ان کے اور صدر کے درمیان اس معاملے میں صلاح و مشورہ بھی ہوگا۔ ہندوستانی کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا جو ملک کی جنوبی ریاستوں سے شروع ہوئی تھی وسطی ریاست مدھیہ پردیش میں پہنچ گئی ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما راہل گاندھی کی قیادت میں بھارت جوڑو یاترا جمعرات کی صبح ریاست مدھیہ پردیش کے شہر کھنڈوا سے شروع ہوئی، جس میں پارٹی کی جنرل سیکرٹری اور راہل گاندھی کی بہن پرینکا گاندھی نے بھی پہلی بار شرکت کی۔ ریاست مدھیہ پردیش میں بھارت جوڑو یاترا کے دوسرے دن کانگریس کے سینئر لیڈروں اور کارکنوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ پرینکا گاندھی جمعے اور ہفتے کو بھی بھارت جوڑو یاترا میں راہل گاندھی کے ساتھ ہوں گی۔ قبل ازیں بدھ کو کانگریس پارٹی کی بھارت جوڑو یاترا مہاراشٹر کی سرحد سے مدھیہ پردیش کے برہان پور ضلع میں داخل ہوئی تھی۔ ترک فضائیہ نے شام عراق سرحد پر کرد ڈیموکریٹک فورس کے ٹھکانوں پر ایک بار پھر حملے کیے ہیں۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ ترک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے شام عراق سرحد پر واقع الہول نامی علاقے پر تین بار بمباری کی۔ ترک فضائیہ کے حملوں میں ہونے والے ممکنہ نقصان کے بارے میں خبروں میں کوئی اشارہ نہیں کیا گیا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ کچھ گھنٹے پہلے بھی ترک فضائیہ کے جنگی طیاروں نے شام کے صوبے الحسکہ میں تیل کی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ ترک فوج نے تین دن پہلے شمالی شام اور عراق میں کرد ملیشیاؤں کے خلاف حملوں کا مرحلہ شروع کیا ہے۔ حکومت انقرہ نے گزشتہ اتوار کو استنبول میں ہونے والے دہشت گردانہ حملے کا الزام پی کے کے نامی کرد گروپ پر عائد کیا تھا۔ پی کے کے کی جانب سے اس الزام کی تردید کے باوجود ترک حکام نے اس گروپ کے خلاف اندرون اور بیرونی ملک آپریشن تیز کرنے کا اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ تحریک مجاہدین فلسطین نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے بیت المقدس آپریشن نے اسرائیل کی کمزوری کو پوری طرح عیاں کر دیا ہے۔ فلسطین کی تحریک مجاہدین نے جمعرات کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بیت المقدس آپریشن کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ سرزمین فلسطین سے صہیونیوں کی مکمل بے دخلی تک مزاحمت کے شعلے بھڑکتے رہیں گے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ مجاہدین کی جانب سے مزاحمت کے جدید ترین طریقوں کی ایجاد نے صہیونی حکومت کے سیکورٹی نظام پر کاری ضربیں لگائی ہیں۔ بیان کے مطابق یہ جرت مندانہ اقدام فلسطینی عوام کی انقلابی تحریک میں جوش اور ولولہ عطا کرے گا اور صہیونی حکومت اس کی فوج اور سیکورٹی اداروں کے لیے نیا چیلنج بن کر ابھرے گا۔ تحریک مجاہدین فلسطین نے جرائم پیشہ غاصبوں کو ہر ممکن طریقے سے ہدف بنانے اور تحریک مزاحمت کا دائرہ مزید پھیلانے کی اپیل کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بدھ کے روز مقبوضہ بیت المقدس کے مغربی علاقے میں ہونے والے دو دھماکوں میں دو صہیونی ہلاک اور 47 دیگر زخمی ہو گئے تھے۔ دوسری جانب غاصب صہیونی فوجیوں نے مزید دو فلسطینی نوجوانوں کو جارحیت کا نشانہ بنا کر شہید کر دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں زخمی ہونے والا ایک 22 سالہ فلسطینی نوجوان زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ دوسرا فلسطینی نوجوان بھی جو 2 مہینے پہلے فلسطینی مجاہدین کے خلاف اسرائیلی فوج کے دہشت گردانہ حملے میں شدید زخمی ہو گیا تھا، بدھ کے روز شہید ہو گیا۔ روس نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ یوکرین کے ہاتھوں روسی شہریوں کے قتل عام پر ٹھوس موقف اپنائے۔ گزشتہ ہفتے دونیتسک علاقے کی ایک ویڈیو فوٹیج منظر عام پر آئی، جس میں دیکھا جا سکتا تھا کہ یوکرینی افواج 10 نہتے روسی فوجیوں کو تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد گولیاں چلا کر انہیں قتل کر دیتے ہیں۔ روس کی وزارت دفاع کے ماہرین نے اس ویڈیو کے حقیقی ہونے کی تصدیق کی تھی۔ اس موضوع پر روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان ماریا زاخاروا نے اقوام متحدہ کے ترجمان فرحان حق سے مطالبہ کیا کہ اس ویڈیو کے بارے میں جامع تحقیقات انجام دی جائیں۔ زاخاروا نے زور دے کر کہا کہ کیف کی حکومت اور اس کے فوجیوں کا یہ اقدام غیر اخلاقی اور مجرمانہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ غیر مسلح روسی جنگی قیدیوں کا گولی مار کر قتل کر دینا ایسا جرم ہے جس پر فوری طور پر کارروائی ہونی چاہیے، نہ کہ اسے بھلا دیا جائے یا بلا وجہ طول دیا جائے۔ روس کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اس بہیمانہ جرم پر خطرے کی گھنٹی ہے۔ آج عالمی کپ کے 5ویں دن کے پہلے میچ میں سوئٹزرلینڈ اور کیمرون کا مقابلہ ہوا۔ سوئٹزرلینڈ اور کیمرون کے درمیان کھیلے گئے اس میچ میں سوئٹزرلینڈ نے کیمرون کو 1-0 سے ہرا دیا۔ فٹ بال ورلڈ کپ کے 4th دن کے آخری میچ میں گزشتہ روز بیلجیم نے کینیڈا کو 1-0 سے ہرا دیا تھا۔ 36 برس بعد فٹ بال ورلڈ کپ میں کھیلنے والی کینیڈا کی ٹیم نے میچ میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا، تاہم پینلٹی سمیت گول کرنے کے کئی اچھے مواقع ضائع بھی کیے۔ اس سے پہلے اسماما اسٹیڈیم میں اسپین اور کوسٹا ریکا کا میچ ہوا، جس میں 2010 کے عالمی چیمپئن اسپین نے نسبتاً کمزور حریف کوسٹا ریکا کے خلاف کھیلتے ہوئے اسے سخت شکست دی، اور اس سال کے ورلڈ کپ میں ایک حریف کے خلاف اب تک کے سب سے زیادہ گول کرتے ہوئے اسپین نے کوسٹا ریکا کو 7-0 سے ہرا دیا۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی ہاشم علی، اور وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی غلام عباس حیدری، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حیدری صاحب، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو نیا آرمی چیف نامزد کر دیا ہے، اور لیفٹیننٹ جنرل سائر شمشاد مرزا کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی مقرر کیا ہے، اور اطلاعات ہیں کہ سمری صدر پاکستان کو بھیج دی گئی تھی۔ یہ موضوع پاکستان میں گزشتہ کئی ہفتوں سے خبروں کی سرخیوں میں رہا، اور ایک ہیجان کی کیفیت پورے پاکستان پر طاری تھی، حتیٰ کہ اس موضوع نے پاکستان کے اسٹاک ایکسچینج پر بھی بڑا جو ہے وہ گہرا اثر جو ہے وہ چھوڑا ہے۔ اتنے عرصے یہ کشمکش چلتی رہی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ موضوع جو ہے پاکستان میں اب ختم سمجھا جائے، یا بعد میں بھی کچھ پیچیدگیاں ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حسین تقوی، آپ نے کہا کہ گزشتہ 1-3 ہفتوں سے جو ہے ہیجان کی کیفیت پاکستان نے کی جو سیاسی صورتحال ہے اس میں جو ہے وہ پیدا ہو گئی ہے، جبکہ یہ سلسلہ ابھی تک بدستور جاری ہے۔ آج صبح جو ہے پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی صرف ایک گھنٹے کے لیے لاہور پہنچے تھے. زمان پارک میں انہوں نے عمران خان سے ملاقات کی, 45 منٹ کے قریب ان کی ملاقات ہوئی, اور ملاقات کرنے کے بعد جو ہے پھر وہ واپس جو ہے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئے. اور جو ہی وہ روانہ ہوئے تو کچھ اس قسم کی چیمگوئیاں کی جا رہی ہیں کہ سمری پر دستخط کریں گے, نہیں کریں گے, واپس بھجوائیں گے, سپریم کورٹ سے رابطہ کریں گے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے, یعنی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ہینڈ آؤٹ کی بات سامنے آئی ہے کہ صدر جب اسلام آباد پہنچیں گے تو وہ ہینڈ آؤٹ جاری کریں گے. جو ہی ہینڈ آؤٹ کی بات سامنے آئی, اس کے بعد جو ایک مرتبہ پھر جو ہے ہیجان کی کیفیت جو ہے وہ سامنے آئی ہے, اور سب کا یہ کہنا ہے کہ صدر کچھ بھی جو ہے کر سکتے ہیں, اسے جو ہے چیلنج بھی کر سکتے ہیں, اس سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں, یا تو پھر آخری آپشن یہ ہے کہ شاید اس پر سائن بھی کر لے. لیکن جو ہے ہینڈ آؤٹ کا مطلب یہ ہے کہ صدر جو ہے اس میں کچھ نہ کچھ لکھیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے یہ ہیجان کی صورت ہے, اب بھی وہاں جو ہے وہ بدستور جاری ہے. اور اب جو تازہ ترین اطلاعات یہ ہیں کہ صدر پاکستان جو ہے وہ لاہور سے جب روانہ ہوئے تھے اسلام آباد کے لیے, تو ابھی تقریباً کوئی ایک 5-10 منٹ پہلے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں, بلکہ وہ اپنے گھر ہی پہنچ چکے ہیں. اور اب جو ہے انہوں نے سمری پر جو ہے وہ کاروائی شروع کر دی ہے. اور فواد چودھری کا یہ کہنا ہے کہ 6:30 سے 7 بجے کے درمیان جو ہے صدر مملکت جو ہے وہ ہینڈ آؤٹ جاری کریں گے. یہ تو رہی ایک بات. دوسری طرف صورتحال کچھ اس قسم کی آج بنی کہ کابینہ کا کل رات بھی اجلاس ہوا, عشائیہ بھی دیا گیا, اس کے بعد پھر آج صبح جو ہے کابینہ کا اجلاس ہوا, اور وہ صبح سویرے جو ہے اجلاس جو ہے ہوا, جس میں جو جنرل آصف منیر ہیں اسے جو ہے وہ جنرل کے عہدے پر بھی ترقی دی گئی, اور جو ریٹائرمنٹ ان کی جو ہے قریب آنے والی ہے, 27 کو جو ہے ان کی ریٹائرمنٹ تھی, اور انہوں نے یہ کہا کہ فریز کر دیا گیا ہے, یعنی اس کی مدت جو انہوں نے بڑھا دی ہے. اور وہ ان رانا ثناء اللہ جو پاکستان کے وزیر داخلہ ہیں, ان کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیارات ہیں, جبکہ دوسرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ حکومت پاکستان کے پاس یہ اختیارات ہیں, تاہم یہ اس وقت جو ہے اس پر عمل درآمد ہو سکتا ہے جب صدر پاکستان جو ہے وہ وزیر اعظم کے ایڈوائز پر جو ہے سائن کریں.
جی
لیکن صدر پاکستان کو اس قسم کی جو ہے کوئی اطلاعات نہیں تھی, کیونکہ کابینہ نے اس کی منظوری دی, اور اس کے بعد جو ہے رانا ثناء اللہ نے یا جو مریم اورنگزیب ہیں وزیر اطلاعات و نشریات, انہوں نے جو ہے میڈیا پر آ کر یہ بات کہی کہ جنرل آصف منیر کو جو ہے اس کے عہدے پر ترقی دی گئی اور چیف آف آرمی اسٹاف بنانے کا فیصلہ ہوا ہے, جبکہ ایوان صدر کو اس حوالے سے کچھ بھی معلومات نہیں تھی. اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ آج یہ اس طرح ہوا ہے, جبکہ اس سے پہلے جو ہے کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا تھا کہ کتنے جنرل کو جو ہے یا لیفٹیننٹ جنرل کو جنرل کے عہدے پر ترقی ملی ہے, بریگیڈیئر سے وہ جنرل بنے ہیں. وہ وزیر اعظم جو ہے یا چیف آف دی آرمی اسٹاف کو ایڈوائز کرتے تھے, وہ پھر صدر مملکت کے سائن کے بعد جو ہے پھر میڈیا میں یہ بات آتی تھی. لیکن آج جو ہے بالکل اس کے برعکس ہوا ہے, اور یہ کہا جا رہا ہے کہ اس پر جو ہے صدر کو بھی تحفظات ہیں, پی ٹی آئی کو بھی تحفظات ہیں, اور قانونی ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے یہ بات میڈیا میں آ کر کہی ہے, اس سے جو ہے مسئلہ جو ہے وہ پیچیدہ بن گیا ہے. اگر وہ میڈیا میں اعلان نہ کرتے اور اسے جو ہے پروموشن دیتے اور صدر کو ایڈوائز کرتے تو شاید یہ مسئلہ جو ہے نہ بنتا.
جی ویسے آپ نے تفصیل سے روشنی ڈالی. اب ہم تھوڑا سا ذکر کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا بھی اعلان کر دیا ہے, اور یہ تعیناتی جو ہے وہ ایک موضوع بحث بھی پاکستان کے اندر بنی ہوئی ہے کہ آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ابھی تک وہ ہیجان کی کیفیت باقی ہے جب تک کہ یہ تمام مسائل سالو نہیں ہو جاتے؟
دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب جو ہے صورتحال مزید اس لیے پیچیدہ ہو گئی ہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کل جو ہے وہ دورے پر جو ہے ملک سے باہر جانے والے ہیں. 26 تاریخ کو جو ہے پی ٹی آئی نے لانگ مارچ کا اعلان کیا ہوا ہے, اور آج جو ہے عمران خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ وہ 26 تاریخ کو ہر صورت میں راولپنڈی پہنچیں گے. انہوں نے جو ہے پاکستانی فوج سے جو ہے ہیلی پیڈ وہ بھی جو ہے
اجازت
مانگی تھی, انہوں نے اجازت دی, لیکن اسلام آباد انتظامیہ نے جو ہے انکار کر دیا ہے. تو 26 تاریخ کو لانگ مارچ ہے, کل جو ہے یہ پاکستان کے وزیر اعظم جو ہے وہ غیر ملکی دورے پر روانہ ہونے والے ہیں, 27 تاریخ کو جو ہے آصف منیر کی جو ہے وہ اگر یہ مسئلہ یوں ہی رہے سبک دوشی ہے, اس کے بعد جو ہے اگلے دن یا اس کے ایک دن بعد جو ہے جو چیف آف دی آرمی اسٹاف موجودہ ہے باجوہ صاحب, اس کی جو ہے ریٹائرمنٹ ہے, یہ سب مسائل جو ہے بالکل گھمبیر جو ہے وہ اس میں تبدیل ہو گئے ہیں, اور سب جو ہے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں کہ اب آنے والے چند گھنٹوں میں کیا ہونے والا ہے. اگر صدر پاکستان سمری پر دستخط کر دیتے ہیں تو معاملات جو ہے صحیح ہو جائیں گے اور یہ ہیجان کی کیفیت جو ہے برطرف ہو جائے گی. اگر وہ سائن نہیں کرتے ہیں اور ہینڈ آؤٹ میں کچھ لکھ کر اگر سپریم کورٹ کو ریفر کرتے ہیں تو اس سے پاکستان کے جو مسائل و مشکلات ہیں وہ مزید جو ہے پیچیدہ ہو جائیں گے.
گزشتہ روز پاکستان کے سبکدوش ہونے والے آرمی چیف نے اپنا الوداعی خطاب کیا جی. اس الوداعی خطاب کو بھی پاکستان میں جو ہے وہ ایک موضوع بحث بنا ہوا ہے, جائے کہ انہوں نے فوج کے سیاسی کردار کی نفی کی ہے لیکن اس تقریر کو لوگ سیاسی کہہ رہے ہیں, آخر میں اس پر بھی آپ تھوڑا سا تبصرہ کریں.
دیکھیں ہر چند کہ انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ فوج پر جو دھبا لگا ہوا ہے کہ وہ سیاسی معاملات میں مداخلت کرتے ہیں اور حد سے زیادہ مداخلت کرتے ہیں, اس دھبے کو صاف کرنے کی انہوں نے ہر چند کوشش کی ہے لیکن وہ اس میں ناکام رہے ہیں. اس لیے کہ اب بھی جو ہے پاکستان کی جو مخلوط حکومت ہے, ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس میں فوج کے جو وہ حامی جو کچھ افراد ہیں وہ اب بھی جو ہے حکومت کی جو ہے اس لیے حمایت کر رہی ہے کہ فوج کے کہنے پر وہ یہ کام کر رہے ہیں. اگر آج ہی اگر فوج ہے مکمل طور پر جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے اگر اس سے ہاتھ کھینچ لے تو بہت سی ایسی جماعتیں ہیں جن کا نظریہ بھی ایک دوسرے سے نہیں ملتا اور اختلافات بھی ان کے اندر پائے جاتے ہیں, آج ہی یہ حکومت جو ہے وہ تتر بتر ہو جائے. لیکن اس وقت آپ دیکھیں یہ وہ واحد پاکستان کی حکومت ہے کہ جو صرف دو ووٹوں پر کھڑی ہے اور گزشتہ 7 مہینے سے جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اب تک جو ہے اسے عدم اعتماد کی تحریک کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا ہے.
ایک جملے میں آیا یہ گتھی جو ہے تعیناتی کی, آپ سمجھتے ہیں کہ خوش اسلوبی سے حل ہو جائے گی؟
دیکھیں پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس وقت وہاں کی صورتحال ہے, عوام شدید مشکلات کا شکار ہیں معاشی طور پر اقتصادی طور پر, اور وہاں جو ہے سیاسی عدم استحکام ہے, اگر پاکستان کے حکمران سیاستدان اور اسٹیبلشمنٹ پاکستانی عوام کی بہتری کے لیے کام کرنا چاہیں تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اختلافات کو بالائی تر رکھ کر پاکستان کے عوام کی بہبود کے لیے ان کو سوچنا چاہیے, یہی پاکستان اور پاکستانی عوام اور حکمرانوں کی بہتری کے اسی میں ہے.
بہت بہت شکریہ غلام عباس حیدری صاحب آپ کا اس گفتگو کے لیے. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جب تصور میں آپ آتے ہیں, جب تصور میں آپ آتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں, دل کے ناسور جگمگاتے ہیں. کوئی پوچھے ستاروں سے کوئی پوچھے تو ستاروں سے کس کے انوار جل ملاتے ہیں, کس کے انوار جھل ملاتے ہیں, رہ روے عشق کیف و مستی ہے, رہ روے کیف و مستی ہے، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، بے خودی میں قدم بڑھاتے ہیں، ہے مقام ادب جھکا دل، ہے مقام ادب جھکا لو دل، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، یا فرشتے بھی سر جھکاتے ہیں، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ہم ہیں ممنون بے خودی یارو، ایسی محفل میں خود کو پاتے ہیں، ایسی محفل۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں، گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 3 اظہر، 29 ربیع الثانی اور 24 نومبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ انتیس ربیع الثانی سن 354 ہجری قمری کو محدث اور ادیب ابن مقسم کا انتقال ہوا۔ وہ بغداد میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے معروف علماء جیسے عباس ابن فضل رازی سے کسب فیض کیا۔ اگرچہ ابن مقسم نے علم نحو پر کتابیں لکھی ہیں، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ قرآنی علوم پر کام کیا ہے۔ الانوار فی تفسیر القرآن ان کی ایک معروف کتاب ہے۔ چوبیس نومبر سن 1632 عیسوی کو ہالینڈ کے فلسفی اور ماہر سماجیات باروخ اسپینوزا پیدا ہوئے۔ انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی اور بتدریج ڈیکارٹ کے فلسفے میں ان کا رجحان بڑھا۔ یہودیت پر تنقید کرنے کی وجہ سے یہودی علماء ان کے دشمن ہو گئے اور بالآخر اسپینوزا گوشہ نشین ہو گئے۔ اسپینوزا کے فلسفیانہ افکار اور طریقہ صوفیوں کے عقائد سے نزدیک ہے۔ ان کی کتابوں میں علم اخلاق، سیاست اور بہبود عقل کتابوں کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ سن 1677 میں اسپینوزا کا انتقال ہو گیا۔ چوبیس 24 نومبر سن 1831 عیسوی کو برطانوی ماہر طبعیات مائیکل فاراڈے نے رگڑ سے برقی توانائی پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ انہوں نے یہ ایجاد کر کے طبعیات خاص طور سے بجلی کے شعبے میں ایک عظیم کارنامہ انجام دیا۔ فاراڈے سن 1791 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ برطانوی ماہر طبعیات اور سائنسدان ہیمفرے کی مدد سے لیبارٹری میں معاون بن گئے۔ انہوں نے کیمسٹری اور میتھالوجی کے علاوہ برقی لیمپ بنانے کے تجربات بھی کیے اور بہت سی دیگر کامیابیاں حاصل کیں۔ فاراڈے کے دیگر قابل ذکر کاموں میں مقناطیسی توانائی کو برقی توانائی میں تبدیل کرنے والی برقی موٹر کی ایجاد ہے۔ طبعیات کے ایک اہم فارمولے کا نام فاراڈے کے نام پر ثبت ہوا ہے۔ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے کلورین گیس سمیت بہت سی گیسوں کو مائع میں تبدیل کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ تین ناظر سن 1285 ہجری شمسی کو ایران میں 8 صفحات پر مشتمل روزنامہ مجلس شائع ہوا۔ اس اخبار میں ملکی اور غیر ملکی خبروں کے علاوہ ایران کی مجلس ملی یعنی پارلیمنٹ کی تمام بحث شائع ہوتی تھی۔ روزنامہ مجلس کے مدیر اس زمانے کے ایک مشہور مصنف ادیب الممالک فراہانی تھے۔ تین ناظر سن 1379 ہجری شمسی کو حوزہ علمیہ قم کی اساتذہ کمیٹی کے بانی آیت اللہ سید مہدی روحانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1303 ہجری شمسی میں قم کے ایک علمی اور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم قم میں ہی حاصل کی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے نجف اشرف چلے گئے۔ انہوں نے وہاں 8 سال تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہ قم واپس آ گئے اور سید حسین بروجردی، سید محمد محقق داماد اور علامہ طباطبائی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ انہوں نے اسلامی تحریک کے آغاز سے کئی سال قبل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں اپنے ہم خیال ساتھیوں کے ساتھ حوزہ علمیہ قوم کی اساتذہ کمیٹی کی بنیاد رکھی۔ اسلامی تحریک کے دوران اس کمیٹی نے شاہ کی حکومت کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کیا۔ آیت اللہ سید مہدی روحانی 3 مرتبہ مجلس خبرگان یا فقہا کی کونسل کے رکن منتخب ہوئے۔ چوبیس نومبر سن 2013 عیسوی کو جنیوا شہر میں اسلامی جمہوریہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں عبوری معاہدے پر دستخط ہوئے۔ اس معاہدے سے ایران اور اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے 5 مستقل اراکین، فرانس، برطانیہ، امریکہ، چین اور جرمنی پر مشتمل گروپ 5+1 کے درمیان مذاکرات، جامع ایٹمی معاہدے پر دستخط، ایران کے پرامن ایٹمی پروگرام کے بارے میں تمام غلط فہمیوں اور ظالمانہ پابندیوں کے خاتمے کی راہ ہموار ہو گئی۔ جوائنٹ پلان آف ایکشن کے نام سے موسوم عبوری معاہدے کے مطابق فریقین رضاکارانہ طور پر ایک جامع راہ حل کے سلسلے میں باہمی اقدامات انجام دینے کے پابند بنے۔ اس طرح ایران نے اپنا ایٹمی پروگرام اور یورینیم کی افزودگی کو محدود پیمانے پر جاری رکھا اور اپنی ایٹمی تنصیبات پر جوہری توانائی کی بین الاقوامی ایجنسی آئی آئی اے کی نگرانی کو پہلے سے زیادہ کر دیا۔ ادھر مغربی ممالک نے ایران پر لگی پابندیوں کو معطل کر دیا اور نئی پابندیاں عائد کرنے سے گریز کیا۔ جنیوا عبوری معاہدے کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ مغربی حکومتوں نے پرامن جوہری توانائی تک رسائی اور یورینیم افسودگی کے ایرانی حق کا اعتراف کیا۔ واضح ہے کہ ایران اور گروپ 5+1 کے درمیان جامعہ ایٹمی معاہدہ جے سی پی او اے جولائی سن 2015 میں طے پایا۔ البتہ امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے مئی 2018 میں یک طرفہ اور غیر قانونی طریقے سے جامع ایٹمی معاہدے سے امریکی علیحدگی کا اعلان کیا، اور اس کے بعد دو مرحلوں میں ایران پر ایک بار پھر پابندیاں عائد کر دیں۔ سامن، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور اب سماعت فرمائیے قرآن آیات کی مختصر تفسیر اور مفاہیم پر مبنی ہفتہ وار پروگرام کلام نور۔
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرْ،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور۔
عزیز سامعین، پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں ہاشم علی اور مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا بے جہاں بسم اللہ سبحان اللہ، یہ قرآن اللہ اللہ ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ، ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لاؤ۔
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا۔ قرآن وہ کتاب ہے۔
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ حجرات کی 10ویں آیت کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔
مومنین آپس میں بالکل بھائی بھائی ہیں، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔
سامعین، دین اسلام کی خصوصیات میں سے ایک اہم خصوصیت تمام مومنین کے درمیان رشتے اخوت و بھائی چارگی کا برقرار کرنا ہے۔ عام طور پر ایک گھر میں دو بھائی آپس میں ایک دوسرے کو اپنے ہم پلہ اور برابر سمجھتے ہیں، اور ایک بھائی دوسرے بھائی پر برتری حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتا اور خود کو اپنے دوسرے بھائی سے بہتر و برتر قرار نہیں دیتا۔ اسلام بھی یہی نصیحت کرتا ہے کہ تمام اہل ایمان ہر طرح کے قومی، نسلی اور زبانی فرق کے باوجود ہر ایک کو ہم پلہ قرار دیں اور خود کو ایک دوسرے پر برتر قرار نہ دیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے درمیان عقد اخوت باندھا تاکہ پوری تاریخ میں ہمیشہ یہ الہی پیمان اخوت جاری و ساری رہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف زمانوں اور مقامات پر اپنی گفتگو میں اس نقطے کی تاکید فرمائی ہے کہ عرب کو عجم پر اور سفید کو کالے پر کوئی بھی فوقیت و برتری حاصل نہیں ہے اور سب کے سب خداوند عالم کے بندے اور ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ جب بھی مومنین میں دو افراد یا دو گروپوں کے درمیان اختلاف یا جھگڑا رونما ہو جائے تو فطری طور پر اہل ایمان کا فریضہ یہ ہے کہ اصل اخوت کی بنیاد پر ان کے درمیان صلح و آشتی برقرار کریں اور عدل و انصاف ان کے درمیان جاری کریں۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھے، کیونکہ تمام مومنین ایک دوسرے کے برابر اور ہم رتبہ ہیں۔ صرف والدین اور فرزندوں کا رابطہ اس سے ہٹ کر ہے، فقط بھائی بھائی سب برابر ہیں۔ جس طرح سے گھرانے کا دو بھائیوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو ختم کرنے کا فریضہ رکھتے ہیں، اسی طرح معاشرے پر بھی لازم ہے مومنین کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات کو رفع دفع کرنے کی کوشش کریں اور ان کے درمیان صلح و دوستی کرائیں۔ سامعین، اہل ایمان کے درمیان صلح و دوستی اور مودت و محبت رحمت الہی کے نازل ہونے کا سبب بنتی ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی 11ویں آیت سے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔
ایمان والو، خبردار کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہی عورتیں ان سے بہتر ہوں، اور آپس میں ایک دوسرے کو تانے بھی نہ دینا اور برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ یہی لوگ در حقیقت ظالمین ہیں۔
سامعین، گزشتہ آیت کریمہ مومنین کے درمیان اخوت و برادری پر تاکید سے متعلق تھی، اور یہ آیت کریمہ گنہگار زبان سے کہ جو بھائی چارگی کے تعلقات کو نقصان پہنچاتی ہیں، تین نمونوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہے۔ کسی بھی مرد اور کسی بھی عورت اور کسی بھی قوم و نسل کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی بھی شخص یا دوسری قوم کا مذاق اڑائے، کیونکہ کوئی بھی شخص یا قوم دوسرے سے بہتر و برتر نہیں ہے کہ وہ خود کو یہ حق دے کہ ان کا مذاق اڑائے اور توہین کرے، یا اسی طرح سے کسی بھی شخص یا قوم کا غیر مناسب نام رکھے اور انہیں برے القابات اور برے کلمات سے آواز دے، کیونکہ یہ چیز دونوں کے درمیان کینہ و کدورت کا باعث بنے گی۔ لہذا خداوند عالم نے ان چیزوں کو گناہ شمار کیا ہے، اور اس برے کام سے توبہ نہ کرنے کو دوسروں پر ظلم کرنے کے مترادف قرار دیا ہے۔
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ خداوند عالم کے بندوں کا مذاق اڑانا خداوند عالم پر ایمان رکھنے سے سازگار نہیں ہے۔ لوگوں کا یا کسی بھی قوم کا مذاق اڑانا خود پسندی کی علامت ہے۔ قرآن کریم نے اس بدترین فعل کا مقابلہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، انسان پر لازم ہے کہ خود کو دوسروں سے برتر نہ سمجھے، کیونکہ ممکن ہے تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہو۔ دوسروں کے عیوب کو ظاہر کرنے اور انہیں برے ناموں سے یاد کرنے کے بنا پر انہیں یہ موقع ملے گا کہ وہ ہمارے عیوب کو بھی ظاہر و آشکار کریں گے۔ یعنی دوسروں کو بدنام کرنا یک طرفہ راہ نہیں ہو سکتی، بلکہ مد مقابل بھی ہمارے عیوب کو ظاہر کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، جو دیر یا جلد دونوں کی بدنامی و بے عزتی کا باعث بنے گا، اور دوسرا فریق بھی ہمارے عیوب کو ظاہر کر دے گا جو ہماری بدنامی کا سبب بنے گا۔ سامعین، دین اسلام کا ایک بنیادی مقصد معاشرے کے ماحول کو ہر طرح کی برائی سے پاک و سالم اور برائیوں اور غیر شائستہ امور سے دور رکھنا ہے، اور آپسی اختلافات اور قدورت سے ایک دوسرے کو محفوظ رکھنا ہے۔
سامعین، آئیے اب سورہ حجرات کی 12ویں آیت کی تلاوت سے اپنے دل کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم.
ایمان والو اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کے عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو، کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، یقیناً تم اسے برا سمجھو گے، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ کا قبول کرنے والا اور مہربان ہے.
سامعین، اس آیت کریمہ میں ایسے گناہ جو بھائیوں اور معاشرے کے درمیان، ان تین عوامل کو بیان کیا گیا ہے جو اخوت و برادری کے رشتے کو کمزور کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ قرآن کریم نے مومنین کو ایک دوسرے کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا حکم دیا ہے، لیکن قابل افسوس یہ ہے کہ بعض افراد دوسروں کی بنسبت بدگمان ہوتے ہیں. وہ لوگ اپنے وہم و گمان کے مطابق بغیر کسی دلیل و برہان کے دوسروں کے امور میں تجسس کرتے ہیں اور بغیر کسی وجہ کے انہیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں. غیبت یہ ہے کہ انسان کسی شخص کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہے جس کے بارے میں لوگوں کو خبر نہ ہو، اور اگر وہ شخص کہ جس کی غیبت کی گئی ہے سنے تو سخت ناراض ہو جائے. اب اس آیت کریمہ میں غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی گئی ہے، چونکہ جب غیبت کرنے والا شخص دوسروں کے سامنے اس کی عزت و آبرو کو پامال کرتا ہے جبکہ وہ ان کے درمیان نہیں ہوتا تاکہ اپنا دفاع کر سکے، لہذا اس کی عزت و آبرو خاک میں مل جاتی ہے جس کی تلافی ناممکن ہوتی ہے.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ انسانی معاشرے میں تمام انسانوں کی عزت، حسن ظن رکھنے اور ایک دوسرے پر اعتماد رکھنے میں مضمر ہے. بدگمانی یعنی دوسروں کے بارے میں تجسس در حقیقت غیبت کرنے اور اس کے عیوب کے فاش کرنے کا باعث بنتا ہے. لوگوں کو برے کاموں سے بچانے کا ایک بہترین طریقہ انسانی عواطف و محبت سے بہرہ مند ہونا ہے. مثال کے طور پر اس آیت کریمہ میں اس شخص کو کہ جو غیبت اور برائی کی گئی ہے اسے بھائی سے تعبیر کیا گیا ہے، جو دنیا سے رخصت ہو چکا ہے اور اپنے دفاع کی قدرت و توانائی نہیں رکھتا ہے. دین اسلام میں کسی بھی طرح کی کوئی محدودیت نہیں ہے. انسان کا گناہ جس قدر بھی بڑا ہوگا اس کی توبہ کے ذریعے تلافی کی جا سکتی ہے، کیونکہ خداوند عالم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے.
سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے. آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تسبیح پڑے دن رات تیری اے عرش زمین یہ کون مکان.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
تنگ دست کوئی مومن نہ رہے، اب کھول خزانوں کے رستے،
اب کھول خزانوں کے رستے،
سینوں کو غم شہ سے بھر دے، دنیا کا کوئی بھی غم نہ ملے.
اے رب جہاں،
ہر فرش ادا پر اہل ادا کرتے ہیں دعائیں محبوبہ.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں،
اے مولا کنیزان زہرا پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
پھیلائے ہوئے ہیں اپنی ردا،
اب تک نہ جنہیں اولاد ملی اولاد انہیں تو کر دے عطا.
ان
کی دعاؤں میں شامل خود بنت نبی خاتون جنا.
اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب جہاں، اے رب
ہر شر سے رہے محفوظ وہ گھر عباس کا پرچم ہو جس پر
عباس کا پرچم ہو جس پر
جو لوگ سجاتے ہیں رو کر زہرا کے ادا خانے گھر گھر
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
اپنی پناہوں میں ان کو کر نظر کرم دے دو اماں
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
مومن جو کوئی بے جرم خطا ہو قید جفا میں اے مولا
ہو قید جفا میں اے مولا
دے اس کو رہائی زندہ سے عابد کی اسیری کا صدقہ کبھی آئے نغموں کا کوہ گرا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
ہے کون مسیحا تجھ سے بڑا ہے نام تیرا زخموں کی دوا
ہے نام تیرا زخموں کی دوا
مومن نہ کوئی بیمار رہے بیمار مدینہ کا صدقہ کربل کے مسافر کے صدقے کر چشم کرم اے فیض رسا
اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں اے رب جہاں
عزیز سامعین ریڈیو تہران سے آپ ابھی سماعت فرما رہے تھے قرآنی تفسیر پر پروگرام کلام نور اور لیجئے اب سماعت فرمائیے ہمارا اگلا پروگرام آئین صحافت عزیز سامعین پروگرام آئین صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے سامعین آئین صحافت اور اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام سماعت فرمانے سے پہلے لیجیے سماعت فرمائیے ایک بہت ہی اہم خبر سامعین تازہ ترین خبروں کے مطابق پاکستان کے صدر ڈاکٹر عارف علوی نے اہم تعیناتیوں کی سمری پر دستخط کر دیے جس کے بعد جنرل آصف منیر نئے آرمی چیف بن گئے جبکہ جنرل ساحر شمشاد چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی ہوں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ نئے آرمی چیف جنرل آصف منیر کی آج ہی وزیر اعظم اور صدر مملکت سے ملاقات ہوگی واضح رہے کہ لیفٹیننٹ جنرل آصف منیر پاکستانی فوج کے سینئر ترین تھری اسٹار آفیسر ہیں اور سامعین اس سلسلے کی تفصیلی خبر آپ ہماری رات کی تیسری مجلس میں سماعت فرمائیں گے اور آئیے اب روز کا سلسلہ آئین صحافت اس پروگرام میں ہم اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر ایک نظر ڈالیں گے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں دنیا بھر کے اخبارات پر اور دیکھتے ہیں کہ ان اخبارات نے کن سرخیوں کا انتخاب کیا ہے روزنامہ ایران بلموں سے نا امید ہو کر امریکی مذاکرات کی جانب واپس آ رہے ہیں وزیر خارجہ امیر عبداللہ یان کی اہم پریس کانفرنس تہران ٹائم شام سڑک کے کنارے نصب بم دھماکے میں سپاہ پاسداران انقلاب کے رکن فوجی مشیر شہید لیمونڈ یورپی پارلیمان نے روس کو دہشت گردی کو فروغ دینے والی ریاست قرار دیا اور اب اخبارات کی تفصیلات روزنامہ جوان بہت جلد ایران میں تیار شدہ ہوائی جہاز کے جیٹ انجن کی رونمائی ہوگی اس حوالے سے اخبار لکھتا ہے ایران کے جزیرے کیش میں 13 نومبر کو ایک بین الاقوامی فضائی نمائش منعقد کی جا رہی ہے جہاں پہلی بار معاف کیجیے گا ایران کے جزیرے کیش میں آئندہ ایک بین الاقوامی فضائی نمائش منعقد کی جا رہی ہے جہاں پہلی بار 100% ایران میں تیار شدہ ہوائی جہاز کے جیٹ انجن کی رونمائی ہوگی کیش فضائی نمائش کے سیکرٹری بیژن بینک دار نے اس بارے میں کہا کہ دنیا میں گنے چنے ممالک ہیں جن میں ایئر کرافٹ انجن ڈیزائن کرنے اور بنانے کی صلاحیت موجود ہے اور اب ایران نے اس میدان میں قدم رکھ دیا ہے
جو یقیناً ایک اہم قدم ہے. انہوں نے کہا کہ یہ انجن ٹیسٹ کے مراحل سے گزر رہا ہے اور پھر ضروری لائسنس لینے اور بڑے پیمانے پر پیداوار کا مرحلہ شروع ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ ایران کے ایویشن کے شعبے پر سخت عالمی پابندیاں عائد ہیں, لیکن ہمارے سائنسی اور صنعتی مراکز میں موجود ماہر نوجوانوں کی مدد سے ہم یہ مرحلہ بھی پار کر لیں گے. بیجن بنگدار نے کہا کہ کیچ فضائی نمائش میں 80 سے زیادہ کمپنیاں شرکت کر رہی ہیں. روس, چین, پاکستان, ترکی اور اٹلی بھی اس سال کی نمائش میں موجود رہیں گے. الاخبار, متعدد محاذوں پر ایران ڈٹا ہوا ہے. اخبار لکھتا ہے, ایران اور مغرب کے مابین کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. مغرب بالخصوص امریکہ کا خیال ہے کہ ایران میں بلوؤں کو ہوا دے کر اور دباؤ بڑھا کر تہران کے رویے یا دوسرے الفاظ میں ایران کے نظام کو بدلا جا سکتا ہے. البتہ یہ پالیسی کوئی نئی نہیں ہے, بلکہ برسوں سے یورپ اور امریکہ کی پالیسی یہی رہی ہے. یہ دباؤ کبھی حد درجہ دباؤ کی پالیسی کے ذریعے ہوتا ہے, تو کبھی ایٹمی مذاکرات میں دلچسپی ظاہر کرنے اور پھر مکر جانے کے ذریعے. اور اب ایران اقتصادی, سیاسی, نسلی اور مذہبی اختلافات پھیلا کر, جس کا ذکر سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کو نام نہاد ڈیفنس آف ڈیموکریسی کی جانب سے بھیجی گئی کتاب وکٹری سوویت یونین کو ختم کرنے میں ریگن کی پالیسی میں ملتا ہے. لیکن مغربی حکام یہ بھول رہے ہیں کہ اگر ایک سے زیادہ محاذ ایران کے خلاف کھلا, تو پھر ایران بھی اپنے اتحادیوں کی مدد سے ایسے محاذ امریکہ اور یورپ کے لیے کھول سکتا ہے کہ جس کا انجام ایران پر دباؤ ڈالنے والوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اور سامعین, نظر ڈالتے ہیں ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی کچھ اہم سرخیوں پر. روزنامہ جسارت, آرمی چیف کے تقرر پر وزیر اعظم کے فیصلے کی حمایت کریں گے. جیسا کہ ابھی میں نے بیان کیا ہے کہ وزیر اعظم ڈاکٹر عارف علوی نے سمری پر دستخط کر دیے. نوائے وقت, لانگ مارچ میں دہشت گردی کے ممکنہ خطرات, اسد عمر کو آگاہ کر دیا گیا. روزنامہ قومی آواز, آسام میگھالیہ سرحد پر تشدد میں 6 افراد کی موت, کانگریس صد کھڑگے کا بی جے پی پر حملہ. اور اب کچھ تفصیلی خبریں. روزنامہ منصف, چیف الیکشن کمشنر ایسا ہو جو وزیر اعظم تک کے خلاف کارروائی کر سکے. سپریم کورٹ نے بدھ کے دن کہا کہ ایسے چیف الیکشن کمشنر کی ضرورت ہے جو وزیر اعظم تک کے خلاف کارروائی کر سکے. 5 رکنی دستوری بینچ نے کہا کہ مثال کے طور پر وزیر اعظم پر کوئی الزام ہو اور چیف الیکشن کمشنر کو کارروائی کرنی ہو, لیکن چیف الیکشن کمشنر کمزور ہے اور وہ کارروائی نہیں کرتا, تو یہ ٹھیک نہیں. بینچ نے مرکز کے وکیل سے پوچھا کہ کیا سسٹم پوری طرح ٹوٹ پھوٹ نہیں گیا ہے؟ چیف الیکشن کمشنر کو آزاد ہونا چاہیے. اور اب نیوز ایجنسیوں کی کچھ تازہ ترین خبروں کی سرخیاں. وائی جے سی, عراق کے شمالی حصوں میں دہشت گردوں کے ٹھکانے ختم کیے جائیں, سلامتی کونسل کے ارکان کو ایران کا مراسلہ. آزاد صحافت کے بارے میں برطانوی وزیر خارجہ کے کھوکھلے نعروں پر ترجمان وزارت خارجہ کا رد عمل, ایرانی عوام کے خلاف بننے والے روم کی حمایت کر رہے ہیں. فارس نیوز اور مہر نیوز, انڈونیشیا میں زلزلہ, ایران کی حکومت اور قوم کی جانب سے وزارت خارجہ کی اظہار ہمدردی. اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام آئینۂ صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام آئینۂ صحافت سماعت فرما رہے تھے. اور لیجیے اب اگلا پروگرام سماعت فرمائیے, دریچے.
دریچے.
Thank you.
عزیز سامعین، پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، طہٰ شمیم کا سلام قبول فرمائیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام بھی پسند آئے گا اور آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، دور جاہلیت میں خاندانی، سماجی، اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں عورت کو ظالمانہ رویے کا سامنا تھا اور اس کی زندگی تاریک تھی۔ اسی بنا پر عورتوں کی انسانی اور سماجی حیثیت اور ان کی پوزیشن میں بہتری کو اسلام کی ایک بنیادی تبدیلی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اسلام نے سماجی حقوق میں، جیسے شریک حیات کے انتخاب کا حق، گواہی، سماجی اور سیاسی مشارکت میں خواتین کی مصلحت کو مد نظر رکھا ہے، اور اگر اس سلسلے میں کچھ حدود معین رکھی گئی ہیں تو صرف اس لیے ہے کہ خواتین کو سماجی مسائل میں قطعاً کوئی نقصان نہ پہنچے۔ ظہور اسلام سے پہلے عورتوں کو بنیادی ترین انسانی حقوق سے بھی محروم رکھا گیا تھا۔ جاہل عربوں کا خیال تھا کہ عورت کو مرد سے کمتر حیثیت کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے اور اس کی حیثیت وہی ہے جو بازار میں خرید و فروخت والی کسی چیز کی ہوتی ہے۔ اسے باپ یا شوہر کی جائیداد کا حصہ سمجھا جاتا تھا۔ عرب کے تاریخی ماخذ دور جاہلیت میں عورتوں کی افسوسناک حالت اور اس کی تاریک زندگی کی عکاسی کرتے ہیں۔ دور جاہلیت میں مرد خاندان کا مالک تھا اور عورت کی زندگی اور موت کے اختیار بھی مرد کے ہاتھ میں تھا۔ اس دور میں عورتوں کو دوسرے انسانوں کی صف میں نہیں رکھا جاتا تھا، بلکہ اس کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا۔ جاہل لوگوں کی جنگوں میں عورت کو مارکہ آرائی کے لیے ایک محرک اور ولولہ انگیز عنصر سمجھا جاتا تھا۔ جنگجو اپنی عورتوں اور لڑکیوں کو اسیر بنائے جانے کی شرمندگی سے بچنے کے لیے لڑتے تھے، اور دشمن بھی عورتوں اور لڑکیوں کو اسیر بنانے کے لیے تلواریں نکالتے تھے۔ لیکن اسلام کا ظہور ہونے اور عدالت الہی کے قیام کے بعد عورتوں کے لیے بھی مردوں کی طرح مادی اور معنوی حق کی نشاندہی کی گئی۔ اسلام دین مساوات ہے اور صرف ایمان اور تقویٰ کو لوگوں کے درمیان برتری کی بنیاد قرار دیتا ہے۔ دین اسلام انسانی عزت و وقار کے لیے عورت اور مرد کے درمیان کسی بھی فرق کا قائل نہیں ہے۔ انسان کی جان، مال، عزت، رائے اور عقیدہ، یہ سب قابل احترام ہے اور ان کی پرائیویسی کا ہمیشہ تحفظ کیا جانا چاہیے۔ اسلام نے انسانوں کے لیے جو وقار مد نظر رکھا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ انسانوں کو زمین پر خدا کا خلیفہ مانتا ہے، اور اس خلافت کے لیے اس میں مرد یا عورت کی کسی قسم کی تفریق کا ذکر نہیں ہے۔ در حقیقت اسلامی نظام حقوق کا ایک امتیاز یہ ہے کہ اسلام عورت کے معاشی، سیاسی، خاندانی، عدالتی اور عبادتی حقوق کو تسلیم کرتا ہے۔ اسلام نے بیوی اور ماں کی حیثیت سے عورت کے مقام کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے مہر اور نفقے کا تعین کر کے عورت کے انفرادی، خاندانی اور سماجی حقوق کو بھی محفوظ کیا ہے۔ عربوں کے دور جاہلیت میں میراث کے سلسلے میں رائج اصول یہ تھا کہ قبیلے کے جنگجو مردوں کو ہی میراث ملتی تھی اور عورتیں اور بچے وراثت سے محروم رہتے تھے۔ عرب عورت کو انسان نہیں سمجھتے تھے، اور عورتوں کو نہ صرف وراثت سے محروم رکھا جاتا تھا بلکہ انہیں سامان کی طرح سمجھا جاتا تھا اور میراث کا حصہ قرار دے کر وارث کو منتقل کیا جاتا تھا۔ اسلام نے وراثت کے سلسلے میں انقلاب برپا کر دیا۔ اسلام دنیا کا پہلا قانونی نظام تھا جس نے عورتوں کو وراثت کا حق دیا، اور دور جاہلیت کے تمام ظالمانہ قوانین کو منسوخ کر دیا جو قبائلی عقائد اور آداب و رسوم پر مبنی تھے۔ نور اسلام پھیلا اور قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 7 نازل ہوئی تو وراثت میں مرد اور عورت کی حصہ داری کا اصول تسلیم کیا گیا، اور نئے قانونی تعلقات وجود میں آئے جن کی بنیاد پر خواتین کو وراثت سے استفادے کا حق حاصل ہو گیا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، مردوں کے لیے ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں ایک حصہ ہے، اور عورتوں کے لیے بھی ان کے والدین اور اقربا کے ترکے میں سے ایک حصہ ہے، وہ مال بہت ہو یا تھوڑا، یہ حصہ بطور فریضہ ہے۔ دین اسلام میں مردوں اور عورتوں کی مالی آزادی کے اصول اور عورتوں کے اپنے اموال کے انتظام اور اس میں تصرف کے حق کو شیعہ فقہ کے مسلمہ اصولوں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ اس کے مطابق عورت کو مالی اور اقتصادی معاملات میں مکمل آزادی حاصل ہے، اور وہ شوہر کی رضامندی کے بغیر ہی اپنے اموال میں تصرف کر سکتی ہے۔ اسلام نے سیاسی اور سماجی میدان میں خواتین کے لیے جو کردار اور مقام معین کیا ہے وہ مردوں سے کم نہیں ہے، جیسا کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 میں ایک اہم سماجی ذمہ داری کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا ہے، مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں سب ایک دوسرے کے ولی اور مددگار ہیں کہ یہ سب ایک دوسرے کو نیکیوں کا حکم دیتے ہیں اور برائیوں سے روکتے ہیں۔ اس آیت کے مطابق مردوں کی طرح عورتوں پر بھی سرپرستی، ولی بننے اور اصلاحی انتظام و انسلام کی عظیم ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لہذا مردوں اور عورتوں کا فرض ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکیں۔ اس لیے دونوں کو چاہیے کہ وہ معاشرے میں مؤثر انداز سے سرگرم رہیں اور اپنا سیاسی اور سماجی کردار ادا کرتے ہوئے اصلاح کی کوشش کریں۔ سیاسی اور سماجی میدان میں خواتین کی شرکت کے سلسلے میں اسلامی تاریخی بنیادوں کو سمجھنے کے لیے ہم خواتین کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کے مسئلے کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ دین اسلام میں بیعت کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت کو قبول کرنے، ان کے خلاف بغاوت نہ کرنے اور آپ کی نافرمانی نہ کرنے کے لیے کی جاتی تھی۔ تاریخ لحاظ سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں خواتین کی بیعت کا پہلا واقعہ بیعت النساء کے نام سے ملتا ہے۔ اس بیعت میں خواتین کی موجودگی، وہ بھی ایسے وقت میں کہ جب خواتین کو ان کے ابتدائی انفرادی اور سماجی حقوق سے محروم کر رکھا گیا تھا، بہت حیران کن تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کی بیعت صلح حدیبیہ اور فتح مکہ میں ہوئی تھی اور یہ بیعت زبانی تھی۔ غدیر کے موقع پر بھی عورتوں نے پانی کے برتن میں ہاتھ رکھ کر حضرت علیہ علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عورتوں کی بیعت کے بارے میں فرماتا ہے، پیغمبر، اگر ایمان لانے والی عورتیں آپ کے پاس اس امر پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ کسی کو خدا کا شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور اپنے ہاتھ پاؤں کے سامنے سے کوئی بہتان لڑکا لے کر نہیں آئیں گی اور کسی نیکی میں آپ کی مخالفت نہیں کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کا معاملہ کر لیں اور ان کے حق میں استغفار کریں کہ خدا بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ جہاد بھی اسلامی سیاسی ثقافت کے اہم عناصر میں سے ایک ہے۔ تاریخ اسلامی کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جہاد سے متعلق امور کے ایک اہم حصے میں عورتیں بھی شریک ہو سکتی تھیں، کیونکہ جہاد صرف محاذوں پر موجود ہونا اور گولی چلانا نہیں ہے۔ خواتین محاذ جنگ پر غیر اسلحہ جاتی مدد بھی فراہم کر سکتی تھیں، مثلا سپاہیوں کے لیے کھانا پانی وغیرہ لانا اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنا۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جہاد اور مزاحمت عورت کا فرض نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت کو جہاد کی اجازت نہیں ہے، بلکہ جہاد عورت کے فرائض میں شمار نہیں ہوتا۔ ابتدائی جہاد میں بھی شرکت کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، یعنی اگر خواتین ابتدا کرنے والی ہوں تو ان کے لیے اس میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، لیکن دفاعی جنگوں میں، یعنی ان جنگوں میں جو مسلمانوں نے شروع نہ کی ہو، تو دشمن کے حملے کے خلاف اپنی سرزمین کا دفاع کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا اس طرح کی جنگوں میں عورتوں کے لشکر کی کمانڈر بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ مرد اور عورت کے لیے کوئی خاص دفاع نہیں ہے، جہاں بھی دفاع ہوتا ہے عورت مرد کے ساتھ کھڑی نظر آتی ہے۔ ایران کے اسلامی جمہوری نظام میں مسلمان عورت کا معاشرے میں فعال کردار ہے اور بڑے سیاسی فیصلوں میں بھی وہ شریک رہتی ہے۔ اسلامی نظام میں مغربی معاشروں کے برخلاف کہ جہاں عورت کو تجارتی سامان سمجھا جاتا ہے اور مردوں کی جنسی ہوس پوری کرنے کے لیے ان کا استعمال کیا جاتا ہے، ایک عورت کی حیثیت سے اس کا انسانی مقام باقی رہتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مغربی معاشروں کو مردوں کی حاکمیت والا معاشرہ قرار دیتے ہیں، کیونکہ وہ عورت کو مرد کے لیے چاہتے ہیں۔ رہبر انقلاب فرماتے ہیں کہ مغرب میں مردوں کی حاکمیت کی ایک نشانی یہی ہے کہ وہ عورت کو مرد کے لیے چاہتے ہیں تاکہ مرد اس سے لطف اندوز ہو سکے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عورت میک اپ کرے اور آرائش کرے تاکہ مرد اس کو اپنی عیش و عشرت کا وسیلہ بنائے۔ یہ عورت کی آزادی نہیں ہے، بلکہ درحقیقت مرد کی آزادی ہے۔ سامن، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا، پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور اب لیجئے دوسری مجلس کا آخری پروگرام سماعت فرمائیے، ایرانی مشاہیر۔ اسی کے ساتھ ہماری دوسری مجلس بھی ختم ہو جائے گی، ہمیں اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
محترم سامعین کی خدمت میں مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم پانچویں ہجری قمری کے دوسرے نصف مطابق گیارہویں صدی عیسوی کے مشہور شاعر مسعود سعد سلمان کے بارے میں معروضات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس کو بطور خلاصہ یہاں اپنے نئے سامعین کے لیے بیان کر رہے ہیں۔ ہم نے بتایا تھا کہ امیر سعید الدولہ، ابو النجم، مسعود سعد سلمان ہمدانی غزنویوں اور سلجوقیوں کے دور کے ایک نامور شاعر اور ہندوستان میں غزنوی حکومت کے بزرگ عمرا میں سے تھے۔ ان کے گھرانے کا تعلق ایران کے مغربی شہر ہمدان سے تھا۔ ان کے والد خواجہ سعد سلمان چونکہ لاہور میں دیوانی عدالت میں ملازم تھے، اس لیے مسعود 425 سے 438 ہجری قمری مطابق 1033 سے 1046 عیسوی کے برسوں کے دوران شہر لاہور میں پیدا ہوئے۔ مسعود سعد سلمان کے آبا و اجداد اپنے دور کے افاضل اور دانشوروں میں شمار ہوتے تھے۔ مسعود سعد نے لاہور اور غزنین میں نامی گرامی اساتذہ سے اس دور کے رائج علوم حاصل کرنے کے علاوہ جنگی فنون، سواری اور تیر چلانے کا فن بھی سیکھا تھا۔ ادب سے ان کی آشنائی کے باعث شعر و شاعری میں ان کو دلچسپی پیدا ہو گئی، یہاں تک کہ وہ قصیدہ گوئی میں اپنے دور کی ممتاز شخصیت بن گئے اور استاد کا مقام حاصل کیا۔ مسعود سعد نوجوانی میں ہی حصول علم کا دور گزارنے کے بعد اسی جوانی کے آغاز سے ہی دربار میں داخل ہو گئے، اور پھر سلطان ابراہیم کے حکم سے بادشاہ کے بیٹے سیف الدین محمود کے ندیم اور مصاحب قرار پائے اور ان کے ساتھ ہندوستان گئے۔ مسعود سعد سلمان کو سیف الدولہ محمود کے تئیں بہت مرتبہ و مقام حاصل تھا۔ جاسوسوں اور حاسدوں نے سلطان ابراہیم غزنوی سے شہزادہ سیف الدولہ کی برائی کی اور اس پر ملک شاہ سلجوقی سے رابطے کا الزام لگا دیا۔ سلطان غزنوی کے قریبی افراد اور درباریوں کی حسادت اور غلط بیانی اس بات کا باعث بنی کہ سیف الدولہ اور اس کے قریبی ساتھیوں من جملہ مسعود سعد سلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان کی تمام املاک و جائیداد ضبط کر لی گئی۔ مسعود سعد سلمان نے اپنی عمر کے 20 سال قید خانے میں گزار دیے۔ اس دوران مسعود سعد نے جو اشعار کہے ہیں وہ ان کے رنج و آلام اور بچوں اور بیوی سے دوری کے آئینہ دار ہیں۔ ان کے آثار و شواہد سے اس امر کی نشاندہی ہوتی ہے کہ انہوں نے قید خانے سے ہی رہائی کے بعد دیوانی کے مشغلے یا کسی مقام و منصب کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، لیکن دربار سے بھی کنارہ کشی نہیں کی، اور عمر کے آخری ایام تک مسعود غزنوی کے عظیم کتاب خانے کی لائبریرین شپ جیسے ثقافتی امور سے منسلک رہے۔ مسعود سعد سلمان 515 یا 516 ہجری قمری مطابق 1121 یا 1122 عیسوی میں غزنین میں وفات پا گئے۔ مسعود سعد کے اشعار میں دو مضمون مدائے اور حبسیات کو دیگر مضامین سے زیادہ اہمیت حاصل رہی ہے، اور انہوں نے بہت زیادہ اشعار اس سلسلے میں کہے ہیں۔ حبسیہ، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ فارسی اشعار کی اصطلاح میں ان اشعار کو کہتے ہیں جنہیں شاعر قید خانے میں یا اسارت کی زندگی کے دوران کہتا ہے۔ یہ فارسی کی غزلیہ شاعری کی ان اقسام میں سے ایک ہے جو شاعر کے احساسات و جذبات تعامل اور معنوی جوش و جذبے سے وجود میں آتی ہے، اور اس کے زیادہ تر اجزاء شکوے اور شکایات پر مشتمل ہیں، اور اسی مناسبت سے اسے بس و شکوہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حبسیہ در حقیقت قید خانوں کی کوٹریوں اور پہاڑوں کے دامن میں ستم دیدہ انسان کی فغا اور فریاد ہے، ایسے مظلوم انسان کے جو درباریوں کے توسط سے چغل خوری کیے جانے یا عقیدہ و مذہب کے اختلاف یا سرکش حکمرانوں کی ہاں میں ہاں نہ ملانے کے نتیجے میں زنجیروں میں جکڑ کر عقوبت خانوں میں حبس رہے ہیں۔ حبسیات یا قید خانے کا ادب ان اہل علم و ادب کے دردناک نالے ہیں کہ جن کو زبردستی اور جبرن اپنے دیار و وطن سے جدا کر دیا گیا ہے، اور انہوں نے قید خانوں میں زندگی گزاری، اور انہوں نے صدق دل کے ساتھ اپنی بے بسی اور غم کو گلے اور شکووں اور حسرت و یاس اور دوری و غم غربت کے پیرائے میں بیان کیا ہے۔ ایرانی شعرا کے درمیان ایسے بھی شاعر ہیں کہ جن کی عمر کا بیشتر حصہ مختلف وجوہات کی بنا پر قید خانوں میں گزرا ہے، اور ان پر قید خانوں میں جو گزری ہے اس کی آپ بیتی بھی انہوں نے اشعار کی صورت میں بیان کی ہے۔ ان شعرا نے کبھی تو اپنے زمانے کے بعد سیاسی اور اجتماعی مسائل کو بھی شعری شکل میں ڈھالا ہے کہ جن میں سے مسعود سعد سلمان، خاقانی شیروانی اور ناصر خسرو کا نام لیا جا سکتا ہے۔ سامعین، مجموعی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ حبسیات کے اشعار کا لب و لہجہ، الفاظ، کلمات اور عمومی فضا مختلف ہے، لیکن وہ عناصر اور موضوعات کے جو زیادہ تر حبسیات میں استعمال ہوئے ہیں یکساں ہیں۔ مسعود سعد سلمان حبسیہ شاعری کے پہلے فارسی زبان شاعر ہے کہ جن کی سیاسی اور سماجی زندگی ان کو اس جانب لے گئی کہ جہاں انہوں نے اپنی گرابہ عمر کے 18 سال مختلف قید خانوں جیسے دہک، سو، نائے اور مرنج میں گزار دیے، اور اس طرح سے قید خانوں میں اس مدت میں ان پر جو گزری ہے ان احساسات و جذبات اور احوالات کو شعر کی صورت میں بیان کر کے انہوں نے فارسی ادب کے میدان میں شاعری کی ایک قسم تخلیق کر دی۔ مسعود سعد نے قید و بند میں رہ کر زندگی کے تلخ تجربات، گلے، شکوے، حسرت و یاس، بے وسی و لاچاری اور وطن سے دوری کو مختلف شکلوں میں نظم کیا ہے۔ یہ خصوصیات مسعود سعد کے اشعار میں ماضی کے پیش نظر ان کی تلخ و شیریں پرانی یادوں پر مشتمل ہیں۔ نوستالجی یا پرانی یادیں ایک طرح کے فراق کا احساس ہیں جو ماضی کی حسرت و یاس کے ہمراہ ہوتی ہیں، کیونکہ بعض چیزیں جو انسان کے پاس ماضی میں ہوتی ہیں اور وہ اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن وقت گزر جانے کے بعد جب انسان اس کی قدر کو پہچانتا ہے تو اس سے محروم رہنے پر افسوس کرتا ہے۔ اگرچہ شاعری میں قید و بند اور اس کا انعکاس ناخوشگوار اور لطیف انسانی فطرت کے برخلاف ہے، لیکن دوسری طرف اس قسم کے اشعار اس بات کا باعث بنتے ہیں کہ ان کے درمیان سے انسان ایسی باتوں کو حاصل کر لیتا ہے کہ جن کا اظہار وہ کھل کر نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ان اشعار میں خالص ترین انسانی جذبات کو تلاش اور اس کا تجزیہ کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کے اشعار خالص ترین اور حقیقی انسانی جذبات کو ان کی حقیقی شکلوں میں نمایاں کرتے ہیں، اور کیونکہ یہ اشعار شاعر کے وجود کی گہرائیوں کے ترجمان ہوتے ہیں، اس لیے فطری طور پر اس کی ذات کے عکاس ہوتے ہیں، اور شاعر کی آرزوئیں اور امنگیں کہ جو اس کے لیے قید خانوں کے حصار میں قابل حصول نہیں ہوتی ہیں، ان کو جلوہ نمائی کرتے ہیں۔ سامعین، مسعود سعد کے ان اشعار کو جو انہوں نے قید خانوں میں کہے ہیں اور جن کو حبسیات کہتے ہیں، استاد زرین کوپ کی اس بات کا مصداق قرار دیا جا سکتا ہے کہ اس طرح کے اشعار سچے اور کھرے اور کسی پردہ داری کے بغیر ہوتے ہیں۔ مسعود سعد سلمان کے یہ اشعار ان تمام اشعار سے زیادہ خالص، واضح اور ہر قسم کے جھوٹ سے پاک ہیں کہ جنہیں شاعر اپنے مزاج، قوائف اور دل کی آواز کے مطابق لکھتا ہے۔ حبسیات میں مسعود نے آغاز سے انجام تک صاحبان ثروت و اقتدار کا نام نہیں لیا ہے اور کسی سے بھی تعریف یا معنی طلب نہیں کی ہے۔ ان قصائد میں مسعود سعد نے زندان کی سختیوں، بے گھر ہونے کے غم، قید خانے کی تاریک راتوں کے مصائب و آلام، بچوں سے دوری اور اپنی بے گناہی کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، اور چونکہ انہوں نے اپنے دلی جذبات اور احوال نیز اپنی آپ بیتی کو اشعار میں ڈھالا ہے، اس لیے ان کی باتیں انتہائی مؤثر اور پرکشش ہیں، اور اسی سبب سے ان کی یہ نظمیں فارسی ادب میں بے مثال ہیں۔ سامعین حبسیات میں انہوں نے جگہ جگہ قید تنہائی میں اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی ماضی کی ان یادوں کو بیان کیا ہے جو یک بہ یک ان کے ذہن کے پردے پر نقش ہوتی جاتی تھی، اور غم و اندو کا ایک پہاڑ ان کے دل پر ٹوٹ پڑتا تھا اور پھر آنکھوں سے اشکوں کا سیلاب رواں ہو جاتا تھا۔ اونچے اور ناقابل رسائی قلعوں میں اپنے پرانے دوستوں کی پرانی یادوں اور تڑپ کا احساس اس قدر زیادہ تھا کہ اب ان دوستوں کی یادیں بھی اس کو سکون نہیں پہنچاتی، اور بس رنج و غم ہی اس کا دوست اور ساتھی بن کر اسے گلے لگاتا اور اس پر چھا جاتا ہے۔ مسعود نے ان اشعار میں جو تصویر کشی کی ہے وہ بہت خوبصورت ہے، جو ہر پڑھنے والے کے دل کو موہ لیتی اور اسے اپنا ہمدم بنا لیتی ہے۔ اپنے پیاروں کے کھو جانے کا غم، زندگی کے زوال کی حسرت اور موت کا خوف، خوشگوار ماضی کی حسرت، سلامتی کی نعمت کی حسرت، آزادی کی خوشی کا احساس، گھر سے دوری اور بے گھر ہونے کا غم جیسے موضوعات مسعود سعد سلمان کی نظموں میں بہت زیادہ ہیں۔ نتیجے کے طور پر مسعود سعد کے وجود میں ان جذبات کا غلغلہ کہ جو 18 سال کی قید کی صحبتیں برداشت کرنے کا نتیجہ ہے، ان کی تنہائی اور موت کی سوچ کا باعث بنا۔ ان کے اشعار میں مشاہدہ کیا جا سکتا ہے کہ وہ جستجو اور تلاش و کوشش کر کے تھک چکے ہیں اور اب انہیں کوئی غم گسار یا آشنا نظر نہیں آتا، اور یہ تنہائی اور گوشہ نشینی ان کو ایک ایسے مقام پر لے جاتی ہے جہاں ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے، اور وہ زندگی کے برے وقت اور غم زندگانی میں مبتلا ہو کر زندگی کے خاتمے کی تمنا کرتے اور موت کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.